مقصد انسان ہاتھ اٹھانے لگے تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، بلا مقصد چلنے لگے تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں، بلا مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی ہر حرکت و سکون کسی مقصد اور غرض کے تحت ہوتی ہے۔ تو جب خود انسان جو کہ ناقص العقل بھی ہے، ناقص الفہم بھی ہے، ایک ناقص مخلوق ہے، اس کی ہر حرکت و سکون کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، تو اس انسان کا خالق وہ اگر کوئی عمل ظاہر کرتا ہے تو وہ بلا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب بھی کوئی عمل ظاہر کرتے ہیں، کوئی موز اور کمال دنیا میں ظاہر کرتے ہیں، کسی مخلوق کو وجود عطا کرتے ہیں، تو وہ بھی کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔
After praising Allah subhanahu wa ta'ala and salutations on beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Shaykh says that Allah subhanahu wa ta'ala has created the human being with such an intellect and wisdom that every movement of this person has a reason and a purpose behind it. If he moves a hand, it has a purpose behind it. If he moves even his little eyelids, a little movements of our bodies have a purpose behind it. If he raises his hand or moves his feet towards some destination, he always have a purpose in his mind before he does that. And if he does it, his actions are without a purpose, they are without a reason, then he's called an insane person. This person is not considered a sane person if his movements are without a purpose. If Allah subhanahu wa ta'ala has created insan in such a way that his movements are with purpose, even though he is his aql is incomplete, his intellect and his wisdom is not complete, so when the creation is such, then what about Allah subhanahu wa ta'ala, who is the creator of this human being? His works and his actions would have a lot of wisdom and a purpose behind it. So when Allah subhanahu wa ta'ala makes a creation and he does some actions, then they have a purpose behind it.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بلندیاں دی ہیں، زمینوں کو وسعتیں دی ہیں، دریاؤں کو روانی دی ہے، آبشاروں کو حسن دیا ہے، پہاڑوں کو وقار دیا ہے، تو دنیا کی اس قدر مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں اور ہر مخلوق اپنے اندر کمالات اور جمالات رکھتی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری مخلوقات ایک مخلوق کے لیے پیدا کی گئی ہے جس کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم، اے لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، فانکم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان اتنا اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں اس قدر افضل ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، تو سوال یہ ہوا کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان کس غرض کے تحت پیدا کیا گیا ہے؟ یقیناً جس طریقے سے انسان عظیم الشان مخلوق ہے، اسی طریقے سے اس کا مقصد بھی عظیم الشان ہوگا۔
The Shaykh also explains that Allah has created this universe, the vast universe. He has expanded the heavens and he has beautified the valleys, and there is huge mountains and all these huge creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has created to serve the human being, and Allah subhanahu wa ta'ala has created human being and given him a rank above all these creations. And Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, "Inna dunya khuliqat lakum," that this dunya is created to serve you and you are created to for the hereafter. So Allah subhanahu wa ta'ala, if he has created the human being and given him a rank which is higher than all the other things that Allah has created, then the purpose of its creation should be higher than everything else.
اس سورت الرحمن کی ابتدائی آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتلا دیا ہے۔ فرمایا کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، پھر فرمایا علم البیان، پھر انسان کو قرآن بیان کرنا سکھایا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا ہے، تخلیق انسان کو بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق انسان پہلے ہوتی ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب کو بدل دیا اور میں الرحمن علم القرآن، رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا خالق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو سوال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس اسلوب کو کیوں بدلا ہے؟ بس یہ جو اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلا ہے، اس اسلوب بدلنے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد متعین کر دیا۔
The purpose of human being for which Allah has created the human beings has been mentioned in the first few ayat of Surah Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ar-Rahman, the most merciful, Allama al-Qur'an, he gave the knowledge of the Qur'an, Khalaq al-Insan, and he created the insan, he created the human beings, and then Allama al-Bayan, and he taught them how to explain the Qur'an. In these few ayat of Surah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the purpose of the life of this human being. And very importantly, he says that if you look in the order, Allah subhanahu wa ta'ala has reversed the order of the creation of human beings. Allah says the most merciful, Allama al-Quran, he taught the Quran, then he says khalaq al-insan. This is the reverse order, because in practical life, Allah subhanahu wa ta'ala created the humans first and then he taught them the Quran. So in reversing the order of the takhleeq of human beings over the education of the Quran, there is a hidden purpose that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in this ayah.
Kyunki insaan ki ye nature aur fitrat hai, jab insaan kisi gharz aur maqsad ko hasil karna chahta hai to asal maqsad zehni ko pehle zikr karta hai. Maslan yu kehta hai ki mujhe sawari ke liye gaadi khareedni hai to sawari ka zikr pehle karta hai, gaadi khareedne ka zikr baad mein karta hai. لیکن جب پریکٹیکلی لینے لگتا ہے تو گاڑی پہلے خریدتا ہے، اس کے بعد اس میں سواری کرتا ہے. اسی طرح کہتا ہے مجھے پہننے کے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو پہننے کا ذکر پہلے کرتا ہے، کپڑے خریدنے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی لینے لگتا ہے تو کپڑے پہلے خریدتا ہے، اس کے بعد اس کو پہنتا ہے. مجھے رہنے کے لیے مکان بنانا ہے تو رہنے کا ذکر پہلے کرتا ہے، مکان بنانے کا ذکر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی کرنے لگتا ہے تو مکان بناتا پہلے ہے، اس پہ بعد میں رہتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کی ہر مثال کو اٹھا کے دیکھیں، انسان اپنے مقصد کو پہلے ذکر کر دیتا ہے، اس کے بعد جب اس کو پروسیس میں لانے لگتا ہے تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جو قدرتی تدبیر اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی تعلیم کے لیے انسان بنانا، مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنا رہا ہے، لیکن جب بنانے لگے ہیں تو پہلے انسان کو بنایا اور اس کے بعد اس کو قرآن سکھایا.
The Shaykh says that it is also the nature of a human being that if he has to have a purpose in his mind, he has to do certain actions, then he mentions his purpose first and then he mentions the means. For example, he would say, I need to ride, I need to go somewhere, that's why I need a car, I need a ride. I have to wear clothes, so I have to go to the market and buy some clothes. I'm hungry, so I need to eat food. So he would mention his purpose first, and then he would mention the means through which he can fulfill his purpose. In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala has adopted the same way of the reverse order by saying, Ar-Rahman, Allam al-Quran, Khalaq al-Insan, that the merciful, he taught the Quran, he educated the Quran, خلق الانسان, he created the human being. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala wants to say that he wants to teach the Quran, and in order to teach the Quran, he needs to create human beings. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala has laid down the purpose of the creation of human beings, which is the education of the Quran.
اور اس مقام پہ فرمایا علم القرآن یا تلاوت قرآن نہیں فرمایا، علم القرآن فرمایا، قرآن کی تعلیم دی. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مسائل، اس کے معارف، اس کی تفصیلات، تمام کے تمام جو کہ وظیفہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ یعلمہم کتاب الحکمہ، کہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تو تعلیم قرآن، چونکہ قرآن کے سارے علوم جو ہیں وہ اس تعلیم کے لفظ میں بند تھے، اس لیے یہاں تعلیم کا لفظ ذکر فرمایا تاکہ اس کے معنی اور مطالب کو پتہ چلے، اس کے معارف کو پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس مخلوق سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے وہ پتہ چلے. جب علم حاصل ہوگا تو علم کے بعد، اب ظاہر کہ علم برائے علم نہیں تھا بلکہ علم برائے عمل تھا، تو جب انسان کو علم کی روشنی حاصل ہوگی اب اس کے اوپر عمل کرے گا، اور یہ عمل ہی سے انسان کی اصل معراج اور نجات تھی. اس لیے دوسرے مقام پہ فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے. یعنی قرآن کے اس علوم کی روشنی میں یہ بندہ اپنے خدا کو پہچانتا ہے، مخلوق اپنے خالق کو پہچانتی ہے، مرزوق اپنے رازق کا پتہ ڈھونڈتا ہے، مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے. اب اس علم کی روشنی میں منزل کی طرف بڑھتا ہے اور عمل کر کے جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدے کو قبول کر کے دنیا اور آخر میں اس کی نجات کا فیصلہ کرتا ہے.
Here the Shaykh says that Allah subhanahu wa ta'ala says allama al-Qur'an. He says that there is a word of ta'aleem that he said to, he wanted to educate the Qur'an. Education of the Qur'an is different from the recitation of the Qur'an. One is the tilawat of the Qur'an, which is the mere recitation. And ta'aleem al-Qur'an includes all. It not only includes the recitation of the Qur'an, but it also includes the interpretations of the Quran and the learning the hidden wisdoms of the Quran and learning the detailed masail of the Quran and all that is there in the Quran. So ta'aleem al-Quran is the purpose of the human creation, so that a man can learn the Quran in detail, including its interpretations and the wisdom behind everything that Allah has ordained. And with that knowledge, which works as a light for him, he does his actions, and then those actions done in the light of the Quran become his ibadah. And in another place Allah subhanahu wa ta'ala says that he has created the humans and the jinns for his worship. These acts of worship can only be performed under the light of the Quran. So he says with this light of the Quran he understands his relationship with his creator, and he learns his after learning his relationship with his creator, then he when he does his actions of worship and puts his head in the sajda in prostration in front of his Rabb, then Allah subhanahu wa ta'ala would make him, this would be a way to forgive his sins and make him successful.
Ab ek sawal ye paida hua ke Quran Kareem to ek ilmi kitab hai, is ilm ko amal mein kis namune ke tahat laya jaye, انسان کس طریقے سے اس نمونہ عمل کو آگے سے آگے پہنچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور نظر بنے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف علمی قرآن نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ علمی قرآن کے ساتھ عملی قرآن بھی نازل کر دیا، یعنی نمونہ عمل بھی نازل کر دیا. اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ تمہیں عمل کس طرح کرنا ہے. اس قرآن کو اگر تم چلتے پھرتے دیکھنا چاہتے ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کو عمل کروں اور قرآن کو چلتا پھرتا دیکھوں کہ عمل اور ایکشن ہوتے کیسے ہیں، تو رسول اللہ کو آپ دیکھتے چلے جائیں، تو رسول اللہ کی جو سنتیں ہیں تو گویا کہ یہ وہ عملی قرآن ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کان خلق القرآن، کہ آپ کے اخلاق حسنہ کیا ہیں وہ قرآن ہے، گویا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو نمونہ عمل بھی دے دیا. انسان کی نیچر یہ ہے کہ نمونہ عمل اور ماڈل دیکھ کر انسان کو آسانی سے کسی چیز تک پہنچنا ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ عمل بنا دیا. تبھی قرآن کی آیت میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے کتاب کے ساتھ حکمت کو ذکر کیا. حکمت سے مراد سنت. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمی قرآن بھی لائے ہیں، اس علمی قرآن کو عملی شکل میں آپ کے سامنے دکھانے کا جو کمال جو رسول اللہ دکھاتے ہیں، تو گویا کہ امت نبی کے نمونے کو دیکھ کر چلتی چلی جائے، وہ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، رفتار و گفتار کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، بیویوں کے ساتھ حسن و سلوک کیا ہے، دوستوں کے ساتھ ان کی محبتیں کیا ہیں، بازار و تجارتوں کے اندر ان کا لین دین کیسا ہے. گویا کہ زندگی کی ہر حرکت و سکون کو یہ انسان اس نمونے کو دیکھتا چلا جائے، اس نمونے کو اڈاپٹ کرتا چلا جائے، یہاں تک اس انسان کی منزل اللہ کی جنت ہو جاتی ہے.
Now the Shaykh says that Quran is the book for which Allah has created the human beings, but Quran is a scholarly book. This is a ilmi book. So it is a scholarly book, and how do we do the amal? How can this scholarly book be translated into an action? So this translation of ilm into the actions was a huge task. How to do that? For that, Allah subhanahu wa ta'ala has sent down Prophet sallallahu alayhi wa sallam in a way that his actions become the Quran, whatever is in the Quran, his actions are the real representations of the ilm of the Quran. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala says, يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam not only interprets the Quran, but also translates that into hikmah, which is his sunnah, so that people can follow the Quran. And in one hadith, it says that the khuluq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was Quran. In other words, whatever is laid down in the Quran could be seen through the actions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. There is the best form of sunnah in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There is a uswa in the life of Rasulullah, that if you follow him, if you follow the actions of Rasulullah, it's like the following of the Quran. So that the ummah can follow Prophet how he used to sleep, how was his gathering, how was his dealings inside of the house and outside of the house with the friends and the family. So there is the uswa of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in each and every walk of life.
Allah se dua hai ki Allah tabarak wa ta'ala ilmi Quran ko bhi samajhne ki taufeeq ata farmaye aur amli Quran par bhi amal karne ki taufeeq ata farmaye taaki duniya mein Allah tabarak wa ta'ala jannat ka sab maza ata farma de aur aakhirat mein Allah tabarak wa ta'ala jannat hi ata farma de aur yahi insaan ki miraj hai aur baaki sab wasail aur wasail hain insaan khata hai insaan peeta hai insaan sota jaagta pehle ye sab wasail aur zara hain ye zariya nijaat nahi hai zariya nijaat yahi hai ke ilm e quran aur amri quran ye insaan jab seene se lagata hai aur ye gaadi ki jo do patniyan hai iske upar zindagi chalti rehti hai to inshaallah iski destination aur manzil Allah tabarak wa ta'ala ki jannat تو رضا ہوگی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
So now the Sheikh makes the dua that may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq so that we understand the ilm of the Quran, the true interpretations of the Quran, and also learn the true interpretations of the amal of the Quran, which is the sunnah, so that we, when we follow the ilm of the Quran and the actions of the Quran, this way we make our lives as an example of the life of the Jannah, even in this world, and also in the hereafter we get Allah subhanahu wa ta'ala give us Jannah to Firdaus. And he says that everything else that we do is not our purpose. This is the real purpose of understanding the amal of ilm and the amal of the Quran. Everything else is the means that we use. Our eating and drinking and our daily businesses are the means to get there, but they are not the real purpose. That Allah subhanahu wa ta'ala make us successful in this very important task with which Allah has come up to do.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.